سورة البقرہ کی آیت نمبر 183 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم. اب یہ سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے، اور رمضان المبارک کے بارے میں، فرض روزوں کے بارے میں قرآن میں جو کچھ بھی بیان ہوا وہ اسی ایک مقام پر ہے. بقیہ عبادات جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کا ذکر تو کئی مرتبہ قرآن میں آتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے فرض روزوں کا ذکر اور اس مہینے میں جو کچھ قرآن میں بیان ہوا وہ اسی مقام پر آیا ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا شب قدر کا بیان، بہرحال وہ فص حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہم رمضان کی رات میں تلاش کرتے ہیں. البتہ نزول قرآن کا بیان رمضان میں، یہ بھی اسی رکوع میں ہمارے سامنے بات ابھی آئے گی. روزے کی حکمت کیا ہے اور کن مقاصد کے تحت یہ روزہ عطا کیا گیا، اس کا ذکر بھی اس رکوع میں ہے. اس مہینے کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے، یہ ذکر بھی اس مقام پر ہے. اور روزے بھی رکھوائے جا رہے ہیں قرآن پر شکر ادا کرنے کے لیے، یہ ذکر بھی اسی مقام پر آئے گا. روزے سے اللہ ہی بندے کو مل جائے، یہ جو اس کا انر ڈائمینشن ہے، اس روزے کی جو اصل اسپرٹ ہے، اللہ ہی کے قریب ہو جائے، اللہ بندے کے قریب ہو جائے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، یہ ذکر بھی اس مقام پر آئے گا. اور روزوں سے متعلق کچھ رات کے دو تین مسئلے جو سابقہ شریعت میں تھے، ہماری شریعت میں بھی ان کا تذکرہ بھی ہے. اسی طرح رمضان مبارک میں اعتکاف ہوتا ہے، اس اعتکاف کا تذکرہ بھی اسی مقام پر انشاءاللہ آئے گا. اور روزے کا جو حاصل ہے وہ تقویٰ، وہ تقویٰ کیسے پتہ چلے گا، ہے کہ نہیں، ہم کسی کے دل میں تو نہیں جھانک سکتے، وہ پتہ چلے گا کہ بندہ حرام سے بچتا ہے یا نہیں، یہ بات بیان بھی اسی رکوع میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. پہلی بات، یہ نئی عبادت نہیں ہے، پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے، تو تسلی رکھو کہ پچھلی امتوں نے بھی ان روزوں کا اہتمام کسی نے کسی انداز میں، کسی نے کسی درجے میں کیا ہے. صیام یہ لفظ صوم سے بنا ہے، اور عربوں کے یہاں یہ لفظ گھوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، سبحان اللہ. وہ اونٹ تو استعمال کرتے تھے عام سواری کے لیے، لیکن جب ان کو تیز رفتار سواری کی ضرورت ہوتی، جیسے کہ لوٹ مار کیا کرتے تھے یا جنگیں ہوا کرتی تھی، تو وہاں تیز رفتار جانور تو گھوڑا ہے، اس گھوڑے کے اسٹیمنے کی ضرورت ہوتی تھی، اس کا اسٹیمنا بڑھانے کے لیے وہ گھوڑوں کو بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، کبھی آندھی چل رہی تو ان کا رخ گھوڑوں کا اس طرف کر کے ہاتھ سے پکڑ کر رکھتے زور سے، تاکہ وہ آندھی کے تھپیڑوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو سکے. یہ تھا صوم الفرس، گھوڑوں کا روزہ، جی، اسٹرینتھ، اسٹیمنا بنانے کے لیے. مجھے اور آپ کو جو روزے عطا کیے گئے، یہ میری اور آپ کی روحانی اسٹرینتھ کو، روحانی اسٹیمنا کو بڑھانے کے لیے. روح کی بیداری، اس روح کی آبیاری، وہ آبیاری ابھی ذکر آئے گا، اس روح کا بیدار ہونا اور اس بیداری کے نتیجے میں اس کا مضبوط ہونا کہ یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دے، ایک، اور اس روح کے بیدار ہونے کے نتیجے میں بندے کے اندر نیکی کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے اور بدی سے بچنا آسان ہوتا چلا جائے، یہ اسٹرینتھ یہ روزہ عطا کرتا ہے، یہ قوت یہ روزہ عطا کرتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کا مطلب خوف خدا بھی، اللہ سے ڈرنا بھی، اور تقویٰ کا مطلب بچنا بھی، گناہوں سے، نافرمانی سے بچنا بھی. روزے کی حالت میں تو حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے نا، کھانا پینا دیگر چیزیں، تو بابا اب تم حرام کو تو چھوڑو، حلال چھوڑے بیٹھے تو حرام کو تو چھوڑو. یہ ہے روزے کا ایک بہت بڑا حاصل اور مقصد. ورنہ حدیث میں ہے کہ کتنے روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بخاری کی روایت، جس سے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. یہ کیا کہ روزہ رکھا، کھانا پینا چھوڑ دیا، جھوٹ بولنے، وعدہ خلافی ہو رہی ہے، خیانت ہو رہی ہے، نام تول میں کمی ہو رہی ہے، اور کل وہ برجستہ ایک مثال زبان پر آ گئی کہ قیمت آسمان پر پہنچا دو، لوگوں کو مصیبت میں ڈالو، اور شام میں جو ہے لوگوں کو افطار بھی کرا دو سڑکوں پر کھڑا کر کے. عجیب بات، یہ کیا کر رہے، ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی، ملاوٹ بھی ہو رہی. نہیں، اب تم نے حلال کو چھوڑا تو حرام سے بچنے والے بن جاؤ، یہ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد. آگے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. یہ معدودات کا لفظ 3 سے لے کے 9 تک کے ہنسے کے لیے آتا ہے. اول اول پورے مہینے کے روزے ایک دم فرض نہیں ہوئے تھے، گریجولی حکم آیا تھا، ہر مہینے میں تین روزے دیے گئے تھے، 13، 14، 15 تاریخ جو چاند کی ہے جسے ایام بیض کہتے ہیں، چاند روشن ہوتا ہے، وہ روزے لازم کیے گئے تھے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاشورہ کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ پہلے وہ فرض کے درجے میں تھا، رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد وہ نفل کے درجے میں آ گیا. یہ اولین حکم کا بیان. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرے دیگر دنوں میں. البتہ آگے ایک آپشن پہلے تھا اب نہیں ہے، اس آپشن کا ذکر آ رہا ہے، اختیار کا ذکر آ رہا ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان پر کی جو طاقت تو رکھتے ہیں مراد روزہ رکھنے کی لیکن نہیں رکھنا چاہ رہے، شروع کی بات ہے، فدیۃ طعام مسکین، تو مسکین کو کھلانے کا فدیہ ہوگا، لیکن یہ آپشن اب نہیں ہے، اگلی آیت اس کا تذکرہ آ جائے گا. کیونکہ شریعت کے احکامات تدریجن یعنی گریجولی آئے تھے، تو لوگوں کو یوز ٹو کرنا تھا، جب امت تعمیر ہو رہی تھی اس وقت کا یہ حکم تھا اور آپشن تھا. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو جو خوشی خوشی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یہ بھی کہ روزے رکھ لو، اور آگے ذکر آئے گا بھی بلکہ آ بھی رہا ہے اگلے الفاظ میں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. تو یہ روزہ رکھو یہی بہتر ہے بتایا جا رہا ہے. یہ آپشن اگر ابھی اویل کر بھی دیا تو کل تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا. اب وہ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدل للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدا والفرقان، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل کو فرق کر دینے والا کلام بھی ہے. یہ رمضان کی فضیلت کا بیان آ گیا. یہ مہینہ کیوں افضل ہے؟ اس میں قرآن کا نزول ہوا. سارے مہینے اللہ کے ہیں مگر رمضان کا مہینہ افضل کیوں ہوا؟ کہ اس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. بہت توجہ کیجئے گا، اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ قرآن حکیم کی وجہ سے. یہ مہینہ سجایا گیا قرآن کے لیے، اور ابھی آگے ذکر آئے گا روزے بھی قرآن کے لیے، اور اس وقت امرات میں ہیں، یہ تراوی کا عمل بھی قرآن کے لیے، اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں دورے درجے میں قرآن، یہ بھی قرآن کے لیے ہے. تو فوکل پوائنٹ جو ہے اس ماہ مبارک میں وہ رمضان میں قرآن حکیم ہے. کیا ہے قرآن؟ انسانوں کے لیے ہدایت، اس میں ہدایت کے روشن دلائل، اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام بھی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کلام مجید سے مزید ہدایت عطا فرمائے، اسے ہمارے سینوں کا نور بھی بنا دے، اور ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی بنا دے، اور اس کو لے کر اس معاشرے میں ہمیں چلنے پھرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. اب فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، بس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. یہ فرضیت آ گئی، اور اب فرض کر دیا گیا روزہ. آگے ایک دو ایکسپشن سے ان کا ذکر ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ. وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا حالت سفر میں، وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے. یہ روزے تو رکھنے ہوں گے، کیا ملتا ہے اس پر؟ ریان کا دروازہ، جنت پہ دروازہ جس سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا، اور ریان کا مطلب ہے سیراب کرنے والا، بخاری کی روایت. اور کیا ملتا ہے؟ بخاری کی روایت، اللہ کے نزدیک اس روزے دار کے منہ سے آنے والی بو، اسمیل، وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور کیا ملتا ہے؟ حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں بندے کے لیے دو فرحتیں، روزے دار کے لیے دو فرحتیں، دو خوشیاں، جب افطار کرتا ہے تو توانائی بحال ہو جاتی ہے، اور اس وقت جو پانی کا ایک گلاس یا شربت کا گلاس لیتے تو روئے روئے سے شکر ادا ہوتا ہے کہ نہیں. اللہ سے دعا بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، استقامت بھی عطا فرمائے، خزاموں کے بہار لا الہ الا اللہ، ہر موسم میں روزہ تو رکھنا ہے، مگر اللہ سے یہ بھی دعا کر لیں، بہرحال بچے بھی رکھ رہے ہیں، بوڑھے بھی رکھ رہے ہیں، کچھ مریض بھی رکھ رہے ہیں جو تھوڑے بہت مریض ہیں، کہ اللہ اس گرمی کی شدت کو کم کر دے، اللہ اپنے فضل سے رحمت والی ہوائیں چلا دے، اللہ نفع دینے والی بارش عطا فرما دے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. البتہ اس کے لیے یار ہے کہ اللہ تیرا حکم ہے تو 40 ڈگری کے اس سے اوپر بھی ہوگا تو برداشت کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ دو خوشیاں کیا ہیں، جب بندہ افطار کرتا ہے تو اس کو فرحت اور خوشی ملتی ہے، اور دوسری فرحت کب ہے؟ جو اصل عید ہے میری اور آپ کی، جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، یہ دوسری فرحت ہے اس کے لیے. اور کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بندہ جو عمل کرتا ہے 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر دیتا ہوں، سوائے روزے کے، روزے کا خاص اجر ہے جو اللہ اپنے پاس عطا فرمائیں گے. اور دوسری روایت میں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ فرماتے ہیں بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. جس کو محسوس کیا آپ نے، اللہ فرماتے ہیں میں ہی بندے کو مل جاؤں گا. یہ ذکر اگلی آیت میں مزید کریں گے انشاءاللہ. البتہ فرمائے کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اور جو بیمار ہو یا سفر کی حالت پر فعدۃ من ایام اخر, وہ دیگر دنوں میں گنتی پوری کر لے. سفر ایسا کہ مشقت تو ہے بہرحال اس میں, اور شرعی جو بھی سفر اس کے مسائل اپنی جگہ. سفر میں مشقت کا پہلو ہوتا ہے چھوڑ دو بعد میں قضا کرنا. بیماری ایسی کہ بہرحال کہیں جانی نہ چلی جائے, یا شدت پیدا ہو جائے تو مشقت میں آدمی پڑ جائے تو روزہ چھوڑ دو بعد میں قضا کر لینا. اسی طرح خواتین کے اپنے مخصوص ایام کے معاملات ہیں, ان دونوں میں روزہ نہیں رکھنا مگر بعد میں ان کو قضا کرنی ہوگی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہاری بھی آسانی فرمانا چاہتا ہے مشکل فرمانا نہیں چاہتا. کتنی آسانی ہے, ایک مہینے کے روزے دیے ہیں, 12 مہینے کے نہیں دیے ہیں, صحیح جی. پھر آسانی کی صبح سادی سے غروب آفتاب تک ہے. یہود تو رات کو سوتے ہیں, ان کی سحری کا کوئی تصور نہیں تھا, ہمارے لیے سحری کو بھی برکت قرار دیا, آگے ذکر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر یہ کہ بیمار ہو یا حالت سفر میں چھوڑ دو بعد میں قضا کر لینا. البتہ دو مسئلے مختصراً, فدیے کا آپشن کس کے لیے؟ ایک ایسا بوڑھا یا بوڑھی اتنے کمزور ہو گئے کہ اب وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو ان کو فدیے کا آپشن ہے. یہ روزہ نہیں رکھیں گے, فدیہ دینا ہوگا, اور ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے. ایک صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے وہ ایک روزے کا فدیہ اس حساب سے دینا ہوگا. دوسرا ایسا معاملہ, اللہ عافیت کا معاملہ رکھے, کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جس سے ریکوری ممکن نہیں, ریکوری ممکن نہیں, مستقل انٹیک چاہیے, میڈیسن چاہیے, تو ایسے شخص یا خاتون کو بھی روزہ اس کی معافی ہے, البتہ فدیہ دینا ہوگا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی فرمانا چاہتا ہے مشکل فرمانا نہیں چاہتا. ولتکمل العدۃ, اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو جن کے رہ گئے بیماری سفر خواتین کے مخصوص معاملات, بعد میں فوراً قضا کرنی ہے. ولتکمل العدۃ, اور تاکہ تم عدت کو, عدت سے مراد گنتی پوری کر لو. ولتکبر اللہ علی ما ہداکم, اور اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. ولعلکم تشکرون, اور شکر ادا کرو. غور فرمائیے, ہدایت ملی قرآن کی صورت میں نا, قرآن کے ذریعے اس ہدایت پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ روزے کی اتنی مشقت والی عبادت کس لیے؟ تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس قرآن کے ملنے پر. ولعلکم تشکرون, اور اللہ کا شکر ادا کرو. پھر غور کیجئے, یہ تو نزول قرآن کا جشن منانے کا مہینہ ہے, اور اس پر یہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں, اور رات کا قیام وہ سنت نے بتایا, وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کے ساتھ. اور اگر قرآن ہی نہ کھل رہا ہو کسی کا, مراد سمجھنے کا اہتمام, توجہ کا اہتمام نہیں ہو رہا, تو پھر رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا. ہمارا یہاں جو حضرات و خواتین ہیں, اللہ کی توفیق سے ہم قرآن کے سیکھنے کے لیے جمع ہوئے, سمجھنے کے لیے جمع ہوئے. آج تیسری تراوی ہے, کتنی رہ جائیں گی بھائی اس کے بعد؟ جی 26 یا 27, بس یہ تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا کچھ دنوں کے اندر. اور اللہ تعالیٰ بھی سورۃ البقرہ سے گزار رہے ہیں, جب مکمل ہوگی تو پھر حضرت عمر کے بارے میں ایک بتاؤں گا, ابھی نہیں بتا رہا. بات ان کو کتنا ٹائم لگا تھا, اور عبداللہ بن عمر کو کتنا ٹائم لگا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہمیں تو بس گنتی کے 2-4 دن کی بات ہے, 2-4 راتوں کی بات ہے. لیکن اللہ نے توفیق دی, اس کے فضل سے بیٹھ گئے. الحمدللہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے بعض کی عمروں کا بھی مجھے اندازہ ہے, بچے بھی آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی. کتنا پیارا ماحول ہے, اللہ یہ برکتیں مزید ہمیں عطا فرمائے. لیکن ہے کیا یہ مہینہ قرآن سے تعلق کو اپنے مضبوط کرنے کا؟ فرمائے کہ ولعلکم تشکرون, اور شکر ادا کرو. اب اس روزے سے اور کیا ملتا ہے؟ جیسے کہ اشارہ ہوا اس کا بیان اب قرآن میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آج سے میرے بارے میں سوال کرے, فَإِنِّي قَرِيبٌ, بے شک میں قریب ہوں. سبحان اللہ, یہ جب روح بیدار ہوتی ہے تو اس میں ارج ہے اللہ کی طرف رجوع کی. چنانچہ روزے کی کیفیت میں جتنا اللہ کی طرف توجہ ہوتی عام حالات میں نہیں ہوتی, یہ اس روزے کا نقد حاصل ہے. اس روح کی بیداری سے یہ کچھ اور ہی ڈائمنشن ہے, یہ ایمان کے معاملات ہیں, یہ سائنس کی جوریزڈکشن سے باہر کی باتیں ہیں. دس کین بی فیلٹ, اس کو فیل کیا جا سکتا ہے, بٹ کین ناٹ بی ٹیسٹڈ ان اینی لیبورٹری, کہ میں کسی لیب میں جا کے اس کو ٹیسٹ کر لوں, اٹ از ناٹ پاسبل. بٹ وی کین فیل دس, اور الحمدللہ محسوس کر رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع. اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے. فإنی قریب, بے شک میں قریب ہوں. ویسے کتنا قریب ہے اللہ؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہر سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اس سورہ قاف کے اندر ذکر آتا ہے. اور روزے کا حاصل, اللہ قریب محسوس ہوتا ہے. پھر کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ اللہ گارنٹی دے رہے ہیں, اور رمضان شریف میں ویسے تو پورا مہینہ اس کے اوقات برکت والے ہیں، فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، دینی محفل کے اختتام پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی کبھی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، وہ اجتماعی دعا نہیں ہو رہی، کریں گے انشاءاللہ، ختم قرآن سے پہلے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی موقع ہے دینی محفل میں دعا کر لے آدمی، اور انفرادی طور پر دعا کر لے. اسی طرح افطار کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ سحری کا وقت ہوتا ہے صبح صادق سے پہلے پہلے جو ہم اٹھتے ہیں، اس وقت بھی کوشش کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، کچھ وقت لگائیں، جو بھی ہم طے کریں انشاءاللہ تعالی، یہ قیمتی اوقات ہیں، ان کو قیمتی بنانا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. ہاں شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو چاہیے میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں. دو طرفہ معاملہ ہے نا، جیسے کل ہم نے پڑھا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرما دے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم چاہو تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں، تم بھی تو میری مانو، گناہوں کو تو چھوڑو بھائی، نافرمانیوں کو تو چھوڑو، حرام مال اور گناہ کے کام یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس مہینے کی برکت سے، ان محفلوں کی برکت سے. اور میں دل سے عرض کروں آپ کو، میں خود واقف ہوں ایسے حضرات اور خواتین سے بھی، کہاں زندگی کا رخ کس طرف تھا، اور اللہ کی توفیق سے قرآن کی محفلوں نے ان کے دلوں اور زندگیوں کو بدل دیا. اور اللہ کی قسم کھا کر عرض کروں ایسا بدلا کہ آج ان کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے، وہ چہرے اس وقت میرے سامنے، کیسے کیسے گناہوں کے اندر مبتلا تھے، اور اللہ رب العالمین اس قرآن کی محفل کی برکت سے، یہ فضل ہے اللہ کا، یہ کرم ہے اللہ کا، یہ برکت ہے اس مہینے کی، یہ برکت ہے اس ماحول کی، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں بدل دیں. اللہ ہماری بھی بدل دیں، بدلی ہوئی ہیں تو اور بہتر فرما دے، اور متقی بنا دے، اور ہمیں اپنے قریب کر لے، اور اللہ ہمیں گناہوں سے دور فرما دے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں چاہیے میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں. اب دو تین مسائل کا بیان، اور اس کے درمیان میں بہت خوبصورت بیان مرد اور عورت کے تعلق کے قرب کے بیان کے لیے ارشاد ہوا، احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے تعلق قائم کرنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس ہیں، تم شوہر بیویوں کے لیے لباس. اس جملے کو کبھی تنہائی میں الگ سے بیٹھ کر بھی سوچیے گا، بہت پیارا جملہ ہے. اچھا پہلے تو مسئلہ کیا بتایا، روزے کی راتوں میں حلال ہے تعلق قائم کرنا، روزے کی حالت میں، روزے کی راتوں میں، روزے کے دوران تو جائز نہیں، روزے کی رات میں حلال ہے. بنی اسرائیل یہود کے لیے مشکل تھی، ہمارے لیے اللہ نے حلال کیا. یہ بات آگے مزید بھی ایک اور انداز سے آئے گی. فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس. کیا اتنا قرب ہے آج شوہر بیوی کے درمیان؟ آج بہت ساری چیزیں ان ہو گئی ہیں، کہیں شیطان ان ہو جاتا ہے، کہ دجالی تہذیب ان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور آج کل ایک بار زبان پر آ رہے، میں یہاں پر بھی عرض کر رہا ہوں، شاید کبھی آ گئی ہو پہلے واللہ عالم، کیا آج میں اگر شوہر ہوں تو میری بیگم کو میرے پاسورڈز معلوم ہیں، یہ پاسورڈز معلوم ہیں، ہے نا مسئلہ، چیک کر لیں بھائی، اتنا قرب ہے کہ ایک دوسرے کے سیل فون دیکھے جا سکتے ہوں، بری نیت سے نہیں، اعتبار کے ساتھ. ہاں دیکھو کچھ نہیں اس کے اندر، آل از سپر پریوگ. اور شوہر بیوی میں کیا حجاب ہو؟ لباس، ہمارے جسم سے سب سے قریب ترین شے ملی ہوئی شے لباس. لباس کی موسم کی شدت سے انسان کو بچاتا ہے، لباس بندے کی زینت کا اظہار ہے، لباس بندے کے عیوب پر، کوئی ہاتھ پہ کٹ لگا ہوا آپ نے سینوں پر کٹ لکٹ چھپ گیا، چھپاتا ہے. اس قدر قرب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں شوہر اور بیوی میں. اور آج اللہ ہمیں معاف کرے، کچھ اور چیزیں ان ہو گئی ہیں، کہیں سوشل میڈیا اور اس کے اوپر کیسے کیسے تعلقات اور پتہ نہیں کیا کچھ. ایک صاحب نے لکھا 750 کانٹیکٹس آن واٹس ایپ، اور 2100 میرے فینز ہیں فیس بک پر، اور یہ اور بلا 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 بلا، اور اس وقت میں ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا ہوں، اور باہر میری بیوی اور میرے دو بچے بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج بہت دور کے لوگ بہت قریب آ گئے ہیں، اور بہت قریبی لوگ شاید بہت دور چلے گئے. خدا را قریبی لوگوں کو قریب کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. تو ارادہ کر لیں ہم سب اپنے پاسورڈ جو ہے اپنی بیویوں سے شیئر کریں گے، کیا خیال ہے؟ مشکل لگ رہا ہے جی؟ اور اگر خواتین سنی تو وہ شیئر کریں اپنے شوہروں کے ساتھ. یہ اعتماد ضروری ہے، یہ اعتماد ضروری ہے. اس کے نتیجے میں ایک ذمہ دار مخلوق جو ہے پروان چڑھتی ہے، ایک نسل پروان چڑھتی ہے. اور گھر کے اندر یہ اعتبار نہیں تو سوسائٹی تو جہنم میں جائے گی. بیسک یونٹ اگر انٹیکٹ نہیں ہے تو سوسائٹی کدھر کھڑی ہوگی؟ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس ہے، تم شوہروں بیویوں کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم ہے کہ تم لوگ کچھ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم، بس اللہ نے تم کو معاف فرمایا، اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرما دی. کیا ہوا؟ صحابہ کرام کو ایک کنفیوژن تھا کہ بھائی یہود کیا تو یہ ممانعت تھی، اور ہم رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں زوجین والا تعلق قائم کرے، پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں ہے، اس کنفیوژن کے ساتھ ہو رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا کچھ اپنے آپ سے معاملہ تم گڑبڑ کر رہے تھے، چلو ہم نے معاف کر دیا، تمہارے لیے یہ حلال ہے. اس امت پر اللہ نے بڑے فضل فرمائے، بڑی آسانی عطا فرمائی ہیں، جن میں یہ بھی ہے اور ابھی روزے کا بھی، سحری کا بھی ذکر آ رہا ہے. فالآن باشرہن وابتغوا ما كتب الله لكم، بس اب تم ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو. وابتغوا ما كتب الله لكم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے طے فرما دیا اس کی طلب کرو. بڑا پیارا انداز ہے قرآن کے بیان کا، جو اللہ نے طے کر دیا اس کی طلب کرو، مراد اولاد کا حصول ہے. نسل انسانی کا قافلہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے کہ نکاح کا بندھن ہو اور اس کے نتیجے میں اولاد میں اثر آئے اور قافلہ انسانی آگے بڑھے. ورنہ فرانس والے چیختے رہے ورلڈ وار ٹو کے بعد بھی کہ بچے زیادہ ہی اچھے، بخدا ان غریبوں کے پاس مین پار نہیں تھی، اور کہا جو زیادہ بچے پیدا کریں گے اسٹیٹ ان کو انسینٹیوز دے گی. اور آج پھر فرانس اس ٹیک پر آ گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے فرانس میں، سب سے کم نوجوان وہیں پہ ہیں، اس سے کہ سب سے کم نکاح وہیں پر ہوا کرتے ہیں. اور ہم الحمدللہ، ہم مسلمانوں کی تعداد کا معاملہ 3.6 اینول گروتھ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ غریب لوگ پریشان ہو چکے ہیں. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر فیملی پلاننگ کو زیادہ یہ لوگ فنڈ کرتے ہیں. ان کی اپنی تہذیب اس ٹیک پر ہے، 1.8 سے اگر نیچے کسی کا گروتھ ریٹ ہے تو وہ سیولائزیشن جو اس ٹیک پر آ جاتی ہے. اور الحمدللہ فی الوقت ہم 3.6 ہیں، اس میں بہت سی امپروومنٹ کی گنجائشیں موجود ہیں. مگر ان کو اگر پریشانی تو وہ یہ کہ ان کا فیملی سسٹم کیوں انٹیکٹ ہے. آج ہمارے پاس ان تہذیبی غریبوں کو دینے کے لیے اگر کچھ ہے تو وہ ہمارا یہ انٹیکٹ فیملی سسٹم ہے. اللہ اس کو ہمیں مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی اور موقع پر عرض کروں گا، شیطان بھی کدھر حملے کرواتا ہے، اور دجال کا بھی آخری بار ادھر ہوگا کہ فیملی سسٹم کسی طرح برباد ہو. اللہ محفوظ رکھے. وابتغوا ما كتب الله لكم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے طے فرما دیا اس کی طلب کرو. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے، یعنی صبح صادق کا ہو جانا، اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں. حدیث شریف میں کہ السحور برکہ، کہ سحری اس میں برکت ہوتی ہے، ضرور کھا لینا پی لینا چاہیے. ٹھیک ہے کچھ لوگ رات میں ذرا آدھی رات میں یہاں سے جا کر بھی کھا پی لیتے ہوں گے، لیکن بہتر ہے کہ آخری وقت میں بالکل کچھ گھوٹ پانی کی آدمی پی لے، کچھ اپچائے وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تاکہ وہ برکت مل جائے. کیونکہ حدیث شریف میں ہے جب تک میری امت اس طرح سحری کا اہتمام کرے گی اس کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. تو یہ صبح صادق تک کا معاملہ. ثم اتم الصیام الى الليل، پھر رات تک تم روزے کو پورا کرو. رات سے مراد غروب آفتاب کا ہو جانا. اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کے ہاں تھوڑا سا تاخیر کا معاملہ کرتے ہیں، وہ ان کی جو بھی فقہی روایات اس کے مطابق ہیں، اور اہل سنت کے ہاں یعنی سنی حضرات کے ہاں وہ بس غروب آفتاب کے ساتھ ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہی وقت ہے جیسے میں نے کیا تھا افطار کا، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب تک میری امت، بڑی دلچسپ ہے، جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی وہ برکت پر رہے گی. جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بفور دا ٹائم نہیں ہے، جسٹ ان ٹائم وقت ہوا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے یہ روزہ افطار کرے گی. وقت بھی بہرحال دعا کا ہے، کچھ دیر پہلے بیٹھ کر دعا کا اہتمام ہو، اور جیسے وقت کو افطار کر لیا جائے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے یعنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں. یہ اعتکاف کا ذکر بھی آ گیا، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی مستقل سنت رہی. رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرماتے، اور ایک سال آپ نہ فرما سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یہ اللہ کے پیغمبر کا مستقل طرز عمل رہا. اللہ ہمیں بھی سہولت دے، آسانی عطا فرمائے، جن کے لیے ممکن ہو اس سنت کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اور مساجد میں اعتکاف ہے، احناف کی رائے یہی ہے کہ حضرات کا اعتکاف مساجد میں ہوگا، جبکہ خواتین کیونکہ ان کی افضل نماز گھر میں تو گھر میں کریں گی، جبکہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کے ہاں یہ رائے موجود ہے کہ وہ با پردہ اہتمام کرتے ہیں مساجد میں خواتین کے اعتکاف کا. اب یہ دونوں آراء میں نے کیوں پیش کی، پہلے بھی ذکر ہوا تھا ہمارے دونوں مکاتب فکر کے ساتھی آتے ہیں، تو دونوں آراء ہم نے پیش کر دی. ہر مکتب فکر کے حضرات اپنے مکتب فکر کے علماء کی رائے کے مطابق عمل کریں، اور ہم یہ اعتبار کرتے ہیں کہ معروف مکاتب فکر کے علماء کی آراء وہ اللہ کی کتاب، اس کے پیغمبر کی تعلیم اور امت کے جو اسلاف کی آراء ان کے تحت ہی ہوا کرتی ہیں. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، اور تم ان سے تعلق قائم نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کرنے والوں مسجدوں میں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، بس ان کے قریب بھی نہ جاؤ. نوٹ کیجئے گا حدود کا لفظ آیا ہے. عام طور پر مشہور ہے کہ حدود کا لفظ صرف کیپٹل پنشمنٹس کے لیے آتا ہے جو اسلام نے سزائیں مقرر کی، حالانکہ ان کے لیے بھی آتا ہے، مگر اس مقام پر تو یہ اعتکاف سے متعلقہ مسائل کے بارے میں آیا. سورہ نساء کا حوالہ آیا تھا، وراثت کے احکامات کے بارے میں سورہ نساء کا مطالعہ کریں گے کچھ دنوں میں انشاءاللہ. تو آیت نمبر 11 سے لے کے 14 میں بھی وراثت کے جو احکامات ہیں ان کو حدود کہا گیا. تو اللہ نے جو احکامات دیے، کچھ ڈوز ہیں، کچھ ڈونٹس ہیں، کچھ کرنے والے کچھ نہ کرنے والے، ان کو بھی حدود کہا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ بات پہلو اور ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی سیٹ کی ہوئی باؤنڈریز ہیں، ان کے قریب ہی نہ جاؤ. ہوتا نا کیپ سیٹ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، 440 وولٹ کا ڈینجر زون ہے یہاں پر، دور ہی رہو بھائی. تو دور ہی رہنا بہتر ہے. جیسے قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کرنا تو دور کی بات ہے، قریب ہی جاؤ گے تو کر جاؤ گے. تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس والی بات ہے جو اس مقام پر بتائی گئی. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. كذلك يبين الله الآيات للناس، اسی طرح اللہ واضح فرماتا ہے لوگوں کے لیے اپنے احکام، لعلهم يتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اور اپنے مال، مراد آپس میں دوسرے کے مال، باطل طریقے پر نہ کھاؤ. وتدلوا بها الى الحكام، اور اسے حکام تک رشوت کے طور پر نہ پہنچاؤ. لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، کہ تم لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے گناہ کے طور پر کھانا جاؤ. یہ مال حرام سے بچنے کا ذکر، باطل طریقے جتنے بھی حرام ذرائع آمدنی ان سے روکا گیا، اور حکام تک رشوتیں پہنچا کر لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، جو آج کل ہوتا ہے. ہاں جی، میں قبضہ کر رہا ہوں آپ سے، ڈیل کر لی. آج سمرات آپ گورنمنٹ کے آفیشل ہیں اور آپ کا 40% 60% میرا، آپ کا 30 میرا، 70 بس یہ میرے حوالے کرے، باقی کام میرا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس کس طرح اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز ہڑپ کی، اور لوگوں کا تصور پتہ ہے کیا ہے؟ ہم تو فلاں بزرگ کے مزار پر چادر بھی تو چڑھاتے ہیں، یہ سارے بگ ہائی اپس جا کے چڑھاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہمارا معاف ہو جائے. ہم نے عمرے بھی تو کیے، حج بھی تو کیے، معاف ہو جائے گا سارا. یہ حرام خوریاں معاف نہیں ہوں گی. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سینسٹیو، بڑا حساس. اللہ حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے. اور یہ وہ آ گیا، تقویٰ تو دل میں ہوگا نا. میں آپ کے دل میں، آپ میرے دل میں نہیں جان سکتے، وہ تو اللہ جانتا ہے. کیسے پتا چلے گا حرام سے بندہ بچ رہے کہ نہیں؟ حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یہ رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. تو روزے کا حاصل نکلے گا کیا؟ تقویٰ. تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے کہ نہیں؟ اپیرنٹلی کیا نظر آئے گا؟ بندہ گناہوں سے، حرام سے، اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے اور مال حرام اور اس کی ہر شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کچھ حج کے تعلق سے بیان ہے. وہ جو میں نے ذکر کیا تھا نا، عبادات کا ذکر آئے گا، معاملات کا ذکر آئے گا، پھر انفاق کا ذکر بھی آئے گا، قتال کا ذکر بھی آ رہا ہے، وہ بیان چل رہا ہے، جاری ہے، وہ تمام گوشے واضح ہو رہے ہیں. یسألونک عن الاحلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے. یعنی لوگ اپنے معاملات کو بھی اس سے سیٹل کرتے ہیں اور حج کے اوقات کا بھی تعین اس سے کیا جاتا ہے. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے شرعی احکامات کا دار و مدار وہ چاند کے اعتبار سے قمری تاریخ پر ہے، چاہے وہ رمضان کا آغاز، رمضان کا اختتام، عید الفطر کا تعین، زکوٰۃ کے سال کا تعین، کسی خاتون کی عدت کی مدت کا تعین ہو، اور حج کے ایام کا تعین ہو، یہ سب کچھ قمری تاریخ کے اعتبار سے ہوتا ہے. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے. ولكن البر من اتقى، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقویٰ کی روش اختیار کی. یہ کچھ ان میں بگاڑ تھا مشرکین مکہ میں، کہ احرام باندھ کر گھر سے نکل گئے اور کوئی چیز بھول گئے، یاد آ گئی تو گھر کے سامنے سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے دیوار کود کے آتے تھے، اور اپنی دانش میں سمجھتے تھے کہ ہم نے من چاہی بات کو اختیار کر رکھا ہے، یہ کوئی نیکی کا کام فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی تو پوری روش اور عمل اور طرز عمل کا نام ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا رویہ اختیار کرنا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور تم اللہ کے راستے میں اسے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو. زیادتی یہ ہے کہ ان کی لاشوں کی بھی حرمتی کر دی جائے، یا بدلہ لینے میں اتنا آگے چلے جائیں کہ زیادتی کا معاملہ ہو جائے. ایسی زیادتی سے روکا گیا. قتال کا ذکر آ گیا، البتہ بعد میں تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے. قتال کے مقاصد بھی شریعت نے اور دین نے اور اللہ کی کتاب نے بیان کیے ہیں. ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ. واخرجوهم من حيث اخرجوكم، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید تر ہے. یہ آیت اس کا ایک حصہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں پیش کرے گا. فتنہ مووی بنائی جائے گی معاذ اللہ، اور ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جائے گا. قرآنی بات ہو چکی ہے. دیکھو جی، اس قرآن سے تو جنگ نکلتی ہے. یہ قرآن تو گردن اڑا دینے کی بات کرتا ہے. دیکھیں ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں کیا کہ بھئی دیکھو قرآن کہہ رہا ہے واقتلوهم حيث ثقفتموهم، انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ. واخرجوهم من حيث اخرجوكم، وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. یہ اگلا حصہ بھی کم کوڈ ہوتا ہے، بس یہ کہ گردنیں اڑا دو. اللہ کے بندو، کس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی، کن لوگوں کے بارے میں آ رہی، کس پوائنٹ آف ریولیشن پر آ رہی. 13 برس مکے کے گزر چکے اور یہ مدنی دور میں سورہ البقرہ آ رہی، اور وہ پورے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ یہ احکامات عطا فرما رہے. اب آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیں گے تو پھر تو کوئی کتاب نہیں بچے. اور رہا جنگ کا معاملہ، قتال کا معاملہ، تو دنیا کی کون سی کتاب، الہامی کتاب، کون سی الہامی کتاب اس سے خالی؟ نہ تورات خالی ہے، نہ انجیل خالی. سو مسو کے جو ہندوؤں کے اپنشر یا وید، ان کے اندر بھی جنگوں کا تذکرہ ملتا ہے. تو صرف قرآن تھوڑی، دنیا کی ہر کتاب میں جو مذہبی اسکرپچرز ملتے ہیں جنگوں کا ذکر ملے گا، مگر مقاصد کے ساتھ ہوگا. تو اس میں کوئی ڈیفینسو ہونے والی بات نہیں. اگر آج دنیا ظلم کرنے کے لیے جناب اپنی دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتی ہے اور کرتی ہے، تو ہمارے رب نے اس ظلم کے خاتمے کے لیے ہمیں جنگ کرنے کا حکم دیا ہے. سمپل سی بات، اس میں ڈیفینسو ہونے والی کیا بات ہے؟ اس میں معذرت خانہ رویے والی کیا بات ہے؟ لیکن ہاں، جنگ اپنی شرائط کے ساتھ ہے، مقاصد کے ساتھ ہے، حالات کے اعتبار سے ہے. ہر وقت تو جنگ کا حکم نہیں، مگر ہے. لیکن اگر ہے تو اپنی شرائط کے ساتھ اور مقاصد کے ساتھ ہے. تو یہ کانٹیکسٹ ہمیں بھی کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ کل کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے ہمارے ذہنوں کو خراب نہ کرے. یہی ہم نے دعوت دی ہے، یہی گزارش کی ہے کہ قرآن سے گزرے تو صحیح. یہ بیسک میسج ہے قرآن کا، یہ بھی ہماری گھٹی میں اور ان بچوں کی گھٹی میں پڑا ہوگا. تو کل اگر کوئی ان کو مس کوٹ کر رہا ہوگا، کنفیوز کر رہا ہوگا، تو ان کو کلک ضرور ہوگا کہ اچھا، البقرہ آیت نمبر 193 میں قتال کا یہ مقصد بیان ہوا تھا، الانفال آیت 39 میں یہ بیان. کچھ تو ان کے کلک ہوگا نا، جا کے ریفر کریں گے اور جواب دیں گے انشاءاللہ. ان بچوں نے جواب دینا ہے، اور بچوں سے مراد میری یوتھ جو ہے، یعنی شیخ احمد دیدار والا جذبہ اللہ کسی کو ادا کرے نا. جب وہ ہندوستان سے گئے ساؤتھ افریقہ میں اور جاب کے لیے گئے ہوں گے، اور وہاں ان کے سامنے آ کر کوئی قرآن کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں بدکلامی کرے، تو اندر کا خون کھولنا شروع ہو گیا کہ یہ کس طرح کا میں مسلمان ہوں کہ میرے سامنے میری کتاب اور میرے رسول کے بارے میں اس طرح کی باتوں کی میں چپ بیٹھا رہوں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جاب تو گئی ایک طرف، اس کے بعد قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، بائبل کے سارے ورژن یاد کیے، اور اس کے بعد ایک ایک پادری سے کھڑے ہو کر بات بھی کی ہے، اور پوپ جان پال کو بھی انکار کرنا پڑا، بھائی تمہارے ساتھ میں مکالمہ نہیں کرتا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک تو رکھنے کا ہے ان کا، ماشاء اللہ، اللہ ان کی عبادت فرمائے. لیکن یہ تھا نا جذبہ اس کے اندر، ان شیخ احمد دیدار بہو کے اندر. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ان کے اسلاف کا خون دوڑ رہا ہے، وہ گرم نہیں تو دکھائے گی. اور ہم کھڑے ہو کر ڈٹ کے اور جنگ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں، حق تو ہمارے پاس. بجائے کہ ہم ڈیفینسو ہو جائیں، معذرت خانہ رویہ اختیار کریں. اللہ ہمیں توفیق دے، آگے بڑھ کر ہم بات کریں. یہی بچے کریں گے انشاءاللہ، ہمارے ہی بچے کریں گے، ہماری ہی نسلیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. مگر کب؟ کہ جب ان کے دل و دماغ میں، کھٹی میں قرآن تو پڑھے نا، جائے تو صحیح قرآن، تو پھر نکلے گا بھی انشاءاللہ تعالی. اللہ قبول فرمائے. فرمایا کہ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ تو قتل سے زیادہ سنگین ہے. قتل بری شے ہے، مگر یہ جو فتنہ مچا رکھا ہے، اللہ کے گھر کو بتوں کی گندگی سے بھر رکھا ہے، اللہ والوں کو اللہ کے گھر سے دور کر رکھا ہے، اللہ کی شریعت میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اللہ کی اطاعت اور عبادت میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، ہرڈلز ڈالی جا رہی ہیں، یہ بڑا فتنہ ہے. اور اس فتنے کے ختم کرنے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی، تاکہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو، اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لایا جا سکے. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اور اسے مسجد حرام کے پاس نہ لڑنا یہاں تک کہ وہ تم سے خود لڑے. یہ حرم کا تقدس ہے، مسجد حرام کا تقدس ہے، وہ ان سے تم جنگ نہ کرنا حتیٰ کہ وہ تم سے لڑیں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ تم سے جنگ کرے تم بھی ان سے لڑو. اللہ اکبر، پھر تمہیں بھی اجازت ہے. گو کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت بھی فرمائی اور اس کی حکمت کو پامال ہونے سے بھی روکا. بدر میں بھی ان کو باہر نکلوا کر ان کی پٹائی کروائی ہے مشرکین کی, اور فتح مکہ کے موقع پر کوئی جنگ نہیں ہوئی, اور بغیر جنگ کے فتح مکہ کے نتیجے میں مکہ فتح, بلکہ فتح مکہ ہی ہو گئی, مکہ فتح ہو گیا. اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی, مگر اللہ نے آپشن دیا, بلکہ اللہ نے اجازت دی, اگر تمہارے تم سے اللہ کے گھر کے پاس لڑے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ, تم بھی ان سے لڑو, كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, اسی طرح کافروں کی سزا ہے. فَإِن انتهوا, پھر اگر وہ باز آ جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, اور تم اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یہ قتال کا مقصد, اور فتنہ وہ حالات کے اللہ کی توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں, وہ حالات کے اللہ کی کامل بندگی ممکن نہیں, ایسے حالات فتنہ ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو کرو. قرآن نے یہ مقصد بیان کیا, وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور دین اللہ کے لیے ہو جائے, سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے. اسلام ایک انڈیویجول کو, ایک پرسن کو انڈیویجول کیپیسٹی میں اجازت دیتا ہے چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے, جو چاہے سو کرے, انفرادی سطح پر آزادی, جو چاہو مذہب اختیار کر لو, لیکن اجتماعی معاملات میں اللہ چاہتا ہے ان الحکم الا للہ, اس کی حاکمیت قائم ہو, تاکہ جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے کسی ظالم کا جبر اس میں رکاوٹ نہ بنے. فرد کو آزادی جو چاہے مسلک اور بلکہ مسلک نہ گئیے مذہب یا ریلیجن اختیار کر لے, اجتماعی معاملات میں اللہ چاہتا ہے اس کے دین اور اس کی حاکمیت کا نفاذ ہو, اور اس کے لیے اللہ کے دین نے قتال کا بھی حکم دیا. یہ ہے قتال کا مقصد, یکون الدین للہ, اور یہ کہ دین سسٹم آف لائف نظام حیات وہ اللہ کے لیے ہو جائے. فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کسی پر زیادتی یا کسی سے بدلے کا معاملہ نہیں سوائے ظالمین سے. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص, حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا, اور حرمتوں کا بدلہ لیا جائے گا. حرمت والے مہینے چار ہیں, ایک رجب کا مہینہ اور تین کنسیکٹو ہیں, ذیقعدہ, ذی‌الحجہ اور محرم. رجب عربوں کے ہاں بھی معروف تھا عام طور پر عمرے کے لیے, اور ذیقعدہ, ذی‌الحجہ اور محرم یہ کنسیکٹو حج کے لیے, آنا ہوتا تھا جانا ہوتا تھا واپس, دو مہینے لگ جاتے تھے درمیان میں ذی‌الحجہ کا مہینہ. ان مہینوں میں مشرکین عرب بھی سیز فائر کرتے تھے, جنگ روک دیا کرتے تھے, تاکہ عمرے اور حج کے ادا کرنے میں رکاوٹ کا معاملہ نہ رہے. اسلام نے بھی ان حرمتوں کو برقرار رکھا, حرمت والے ان چار مہینوں کی حرمتوں کو برقرار رکھا ہے. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, بس جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس سے بدلہ لو اتنا جیسے کہ اس سے تم سے زیادتی کا معاملہ کیا. اگر حرمت والے مہینے میں یہ تم سے جنگ کر پڑے لڑے تو تم بھی ان کے ساتھ جنگ کا معاملہ کر سکتے ہو, مگر بدلہ اتنا لینا جتنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا گیا. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين, اور اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. اب انفاق کا تذکرہ, قتال کا بیان ہو گیا اب انفاق کا بیان آ رہا ہے. وانفقوا في سبيل الله, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه, اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, آج اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا سربلند نہیں ہوتا تو غیروں کا اثر تم پر اتنا آئے گا کہ تمہارا عقیدہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا, اور آج تو ہم انفیکٹ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں. یہ تو بڑا پیارا ماحول ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ کراچی کے تعلیمی اداروں کے اندر خدا کے بارے میں ڈبیٹ شروع ہو چکی, اور کئی اچھے سلجھے ہوئے مفتی حضرات کا کہنا یہ ہے ابھی تو اس نسل کا عقیدہ ہی بچ جائے تو بڑی بات ہے, اب تو خدا اسٹیج پر آ گیا, خدا کے بارے میں ڈبیٹ ہو رہی ہے, شریعت کے احکامات تو دور کی بات ہے, قرآن کے بارے میں ڈبیٹ ہو رہی ہے, رسول اللہ کی ذات ہی کے بارے میں ڈبیٹ ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, استغفر اللہ, اللہ محفوظ رکھے. اگر آج اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مال خرچ نہیں ہو رہا, محنت نہیں لگ رہی, تو امپیکٹ تو ہم پر ہی آئے گا. ہلاکت کیا ہے, سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے اس امت کا ایمان اس سے چھن جائے. میرے جسم کی تکلیف کم ہے, میری روح کی تکلیف زیادہ بڑی تکلیف, میرے ظاہر کی تکلیف ہے مگر کم ہے, میرا باطن اگر لٹ گیا, میرے ایمان کی دولت لٹ گئی تو یہ میرا سب سے بڑا نقصان. اس کے بچنے کے لیے, اس کے بچانے کے لیے اجتماعی سطح پر اللہ کی حاکمیت کا قیام, اللہ کے دین کا نفاذ ضروری ہے. اور اگر تم اس کے لیے مال خرچ نہیں کرتے تو تم اپنے آپ کو اپنی ہلاکت کے لیے تیار کر رہے ہو. واحسنوا, اور عمدگی کے ساتھ اعمال کرو, نیک عمل کرو. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب عبادات میں سے حج عمرے کا ذکر ہے. واتم الحج والعمرۃ للہ, اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. یہ عمل کرنا ہے کسی لیے, اللہ کے لیے. ہمارے ٹرینڈ میں فلاں کے ساتھ لگا ہوتا ہے حاجی صاحب, اور زیادہ حج کر لی تو الحاج لگا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ نمازی لگا ہوتا ہے, رمضانی لگا ہوتا ہے، زکاتی لگا ہوتا ہے، حاجی کیوں لگاتے ہیں؟ حج کر لیے، حج مبارک، حج مبارک، تو بھائی نماز کے بعد کبھی لگایا نماز مبارک؟ روزے کے بعد کبھی لگایا روزہ مبارک؟ عجیب بات ہے، کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو، بتانے کی، دکھانے کی یا کچھ اور کرانے کی کیا ضرورت پڑی؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، کہیں دشمن نے گھیر لیا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تو جو قربانی میں سرائے پیش کرو، وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ منڈانا یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے، حدود حرم۔ اس میں کافی فقہی مسائل ہیں، اس کے بیان کا یہ موقع نہیں کہ یہ حالت بہت ہی شاذ کسی کو پیش آئے گی۔ ہاں، فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك، بے جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے روزے سے، تین روزے ہوں گے، او صدقہ یا صدقہ دے، چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، او نسکن یا قربانی ایک بکری ذبح کرنی ہوگی۔ اس کے بھی فقہی مسائل وہ اپنے مقام پر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم حالت امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر، تو اسے جو قربانی میں سر آئے وہ پیش کرے۔ مراد یہ ہے جو عام ہمارے معروف ہے حج تمتو، یہاں سے جاتے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، احرام باندھ کر جاتے ہیں اور احرام عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے ایام میں دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے ایام میں اس کے مناسک کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سفر میں دو باتیں جمع ہو گئی، عمرہ بھی اور حج بھی۔ یہ جو فائدہ اٹھایا، اس فائدہ اٹھانے پر اللہ کی راہ میں دم پیش کرنا، قربانی پیش کرنا وہ لازم، اس کو دم شکر کہا جاتا ہے، اس کا یہ بیان ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے تین دن کے حج کے ایام میں، اور سات جب کہ تم واپس آؤ۔ جو قربانی پیش کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے گا، تین وہاں، سات بعد میں آ کے اپنے گھر آ کر۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ دس تو ہو گئے روزے پورے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں، یعنی وہاں اگر قیام ہے وہیں رہتے ہیں تو پھر تو باہر قربانی پیش کر دیں، لیکن باقی جو دور سے لوگ آئے ہیں اب وہاں پہ قربانی کے لیے جانا ممکن نہیں، تو ان کو یہ روزے رکھنے کی سہولت عطا کی گئی۔ البتہ مجھے پتا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ مسائل سمجھ میں نہیں آتے، اور وجہ یہ ہے کہ جب یہ کبھی معاملہ پیش آئے گا تو آدمی اس وقت مسائل سیکھ کر جائے حج اور عمرے کے تعلق سے۔ یہ دور ترجمہ قرآن ان مسائل کی تفسیر کا یقیناً موقع نہیں ہے، اس لیے آگے چلتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، حج کے مہینے مقرر ہیں، یہ بڑا دلچسپ مسئلہ ہے۔ کوئی چاہے تو شوال کے مہینے سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے، بڑی پابندی، بڑی لمبی پابندی ہوگی، کیونکہ مہینے عربی میں جمع تین کے لیے آتا ہے، تو شوال، ذیقعدہ، پھر ذوالحجہ میں تو ایام حج ہوا کرتے ہیں۔ یہ مسئلے کی حد تک ہے، اور عمل بھارت اس میں خاصی دشواری، باقی تفصیل تفاصیر میں پڑھ سکتے ہیں ہم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم و مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ بس جس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا تو نہ اب وہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، نہ وہ کوئی نافرمانی کا کام کرے، نہ کوئی وہ جھگڑا کرے حج میں۔ یہ بات حدیث میں آتی ہے کہ جس نے حج ادا کیا اور نہ اس نے کوئی بے حیائی کی بات کی، نہ کوئی اس نے کوئی نافرمانی کا کام کیا، نہ اس نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا، تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو۔ اللہ ایسے ہی حج مبرور اور ایسے ہی حج مقبول ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن یہ حج ہے جس کی حفاظت کرنی ہے، گناہوں سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جب بندہ حج پر جائے تو غصے کو پوری تین طلاقیں دے کر جائے۔ کتنی؟ تین، پوری کی پوری دے کر جائے، جس میں کسی کے اختلاف نہ ہو مکتب فکر کا، ٹھیک ہے؟ پوری تین طلاقیں دے کر حج پر جانا چاہیے، کیونکہ بڑے مواقع آتے ہیں کہ جہاں انسان کا جو ہے وہ لوز ہو ہی جاتا ہے ٹیمپر۔ تو حج میں نہ کوئی بے حیائی کی بات، نہ کوئی جھگڑے کی بات، اور نہ کوئی نہ فرمانے کی بات کرے، تو پھر وہ حج حج مقبول ہے، جس کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں، بخاری کی حدیث کے مطابق۔ وما تفعلوا من خير يعلمه الله، تم جو بھی نیکی کرو گے تو اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا فان خير الزاد التقوى، اور زاد راہ لے لو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. زاد راہ سے ایک مراد کیا ہے, جو بھی آدمی جا رہا ہے تو کچھ اخراجات ہوں گے اس کا اہتمام کر کے جائے, پیچھے خاص طور پر جو کفالت کرنے والے لوگ ہیں, پیچھے جو گھر والوں کو چھوڑے جا رہے ہیں اس کے بھی اخراجات کا اہتمام کر, ان کے اخراجات کا اہتمام کر کے جائے. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا کیا ہے, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, بے شک بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے. کیا مطلب؟ یعنی کچھ لوگ یمن کے علاقے سے آتے تھے دور نبوی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے جی اللہ پر توکل ہے اور وہاں پر آ کر بھیک مانگنا شروع ہو جایا کرتے تھے. تو یہاں یہ ہے, مانگنا, اس کے لیے ہاتھ پھیلانا, اس سے بچنا, یہ بہترین زاد راہ ہے. اور ایک تقویٰ کے وہ معنی جو شریعت میں ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ بہترین زاد راہ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کر لو. حج پر گئے ہو, کچھ خریداری بھی کر لو, کچھ تجارت بھی ہو جائے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور نوٹ کیجئے گا, ہماری محنتوں سے جو ہم کماتے ہیں نا, اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری محنت نہیں, اللہ کا فضل ہے. یہ فضل کا لفظ روزی کے لیے آیا, جو ہم روپیہ پیسہ جسے کہتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں, ان تبتغوا فضلا من ربکم, تم اپنے رب کے فضل میں سے کچھ تلاش کر لو. فاذا افضتم من عرفات, پھر جب تم عرفات سے لوٹو, فذکروا اللہ عند المشعر الحرام, تو مشعر حرام کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو. یہ مصطلفہ ہے, یعنی نو ذوالحجہ کو وہ عرفات کی حاضری ہو گئی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے, اس کے لیے آسانی عطا فرمائے. اور پھر رات پہ جاتے ہیں مزدلفہ, اور وہاں مغرب عشاء کو ملا کر ادا کرتے, وہاں بھی کچھ سوتے بھی ہیں, کچھ ذکر بھی ہوتا ہے. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور اس سے پہلے تو تم ناواقف لوگوں میں سے تھے, اللہ نے فضل فرمایا اپنے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری ہدایت و رہنمائی تمہیں عطا فرمائی. ثم افیض من حیث افاض الناس, کہ تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. واستغفر اللہ, اور اللہ سے مغفرت چاہو. کیا مطلب لوگ لوٹتے ہیں؟ ایسے ہی مقامات پر وہ بات یاد آتی, شان نزول کیا ہے اس کا, بس منظر کیا ہے اس کے ریولیشن کا, اس کے نزول کا. تو یہ جو تھے نا قریش مکہ, یہ کہہ رہے تھے ہم تو وی آئی پی لوگ ہیں, تو بس مزدلفہ کے آس پاس جاتے تھے, آگے نہیں جاتے تھے عرفات کا, اور وہیں سے واپس آئے. اللہ کہتے نہیں, all are equal, تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں, عرفات تک جاؤ, وہاں سے واپس آؤ. واستغفر اللہ, اور اللہ سے بخشش مانگو. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ویسے اللہ کی شان ہے, کوئی کتنا ہی وی آئی پی بظاہر کیوں نہ ہو اور کتنا ہی وی آئی پی پیکج کیوں نہ ہو, اللہ کا گھر تو وہ ایک ہی, وہیں پہ آ کے طواف کرنا پڑے گا بھائی. کیا خیال ہے؟ طواف تو اسی مطاف میں آ کر کرنا پڑے گا, یا فرسٹ سیکنڈ فلور پہ کرنا پڑے گا. اللہ کی شان ہے, باقی اللہ کا نظام ہے, کوئی زیادہ کوئی کم خرچے کر کے جا رہے ہیں, وہ اللہ کی تقسیم, اللہ کا ایک معاملہ ہے, حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. مگر یہ اتنی پیاری عبادت ہے کہ بالکل شولڈر ٹو شولڈر کھڑا کر دیتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, پھر جب تم اپنے حج کے مناسک یعنی اعمال پورے کر لو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا, تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے, اس سے بھی زیادہ. زمانے جاہلیت میں وہاں پر بیٹھ کے پچھلی سٹوریز کی باتیں کرتے, باپ دادا کی فخر کی باتیں بیان کرتے, اور یہ اور اس طرح کی فضولیات میں گپے لگاتے. اللہ فرما رہے مناسک حج پورے ہو جانے کے بعد چھٹی نہیں ہو گئی, ابھی رکو, یہ جو قیام ہوتا ہے منا کے اندر 11, 12 اور 13 میکسیمم, تو یہاں اللہ کا ذکر کیا جائے. اور خاص طور پر آج کل یہ جو موبائل اور اسمارٹ فون اور سیل فونز پتہ نہیں کیا کچھ, اور سارے پیکیجز بھی اویلیبل ہو جاتے ہیں, اس کو پر جو ہے نا تھوڑا سا آدمی کنٹرول کرے, ورنہ بڑا وقت برباد ہوتا ہے وہاں پر, بہت وقت برباد ہوتا ہے. نہیں, اللہ کا ذکر کرو جیسے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے. او اشد ذکر, یہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. فمن الناس, بس لوگوں میں سے وہ بھی ہیں, من یقول, یوں کہتے ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. اللہ اکبر, صرف دنیا مانگتے ہیں. اور ایسی ایسی باتیں کہ شرم آتی بیان کرتے تھے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ میری فلاں مووی ہٹ ہو جائے, کوئی کہتا ہے اللہ میرا فلاں البم جو وہ ہٹ ہو جائے, وہاں بھی یہ مانگ رہے ہیں. استغفر اللہ, اللہ محفوظ رکھے. اور بڑے فخر سے اپنے انٹرویوز میں بتاتے ہیں لوگ, اور ہمارا میڈیا جو شائع کرتا ہے دکھاتا ہے, سارا تو یہی ان ہے نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, صرف دنیا مانگ رہے ہیں. اللہ بھی کہتے تمہیں دنیا سے آخرت میں کوئی حصہ نہیں تمہارے. استغفر اللہ, میں اور آپ بھی طے کریں مقصود کیا ہے, دنیا یا آخرت. دنیا ضرورت ہے, مقصد نہیں. مقصد اوپر رہے گا, ضرورت نیچے رہے گی. ضرورت کم بھی کی جا سکتی ہے, قربان بھی کی جا سکتی ہے, مقصد فراموش نہیں کیا جا سکتا. اس کے برعکس ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ مشہور دعا آ رہی ہے, فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, اور ان میں سے وہ بھی جو دعا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما, وفی الآخرۃ حسنا, اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. دنیا میں بھی حسنا, دنیا میں صحت بھی ملے, اللہ تیری اطاعت کے ساتھ صحت ملے, مال بھی ملے, اللہ تیری اطاعت کے ساتھ ملے, خوش کامیابی ملے, اللہ تیری شکر کی روش کے ساتھ ملے. یہ دنیا کی حسنا چند مثال ہے, اور آخرت تو ہے ہی حسنا, دونوں کی طرف توجہ ہے. اور ہاں, آخرت بنانے کے لیے محنت کا موقع ادھر ہے تو ادھر حسنا ملے گی تو آخرت کی محنت بھی ہوگی نا. لیکن وقنا عذاب النار, یہ بھی بڑی قیمتی دعا, اور اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جنہوں نے اعمال کمائے. اللہ سریع الحساب, اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ کے رسول نے دعا سکھائی, اللہم حاسبنی حساب یسیرا, اللہ میرے حساب کو آسان فرما. اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو عائشہ, اللہ کسی کا کھولے نہ اور پوچھے نہ, جس کا کھل گیا اور اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا وہ مارا گیا. ہمارے ساتھ اس محفل میں بیٹھے بڑی اچھی بات کہتے ہیں, دیکھو بھائی میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں, تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو, لیکن ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم ایک دوسرے سے بچ سکتے ہیں, چھپ سکتے ہیں, اللہ سے نہیں بچ سکتے. پر اللہ نے کھول دیا تو ہمارے پاس ہے کیا؟ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اللہ کو؟ یا جج چار سوال کرے, وکیل دو سوال کرے, چپ ہو جاتا ہے. اللہ کے سامنے کیا جسٹیفیکیشن دے گا؟ تو اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ, بس جانے دے, اسی میں کامیابی. جس کا کھل گیا اور اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا عائشہ, وہ برباد ہو جائے گا, مارا جائے. اللہم حاسبنا حساب یسیر, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. وذکر اللہ فی ایام معدودات, اور اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں. قرآن کی وضاحت سنت سے ملتی ہے. قرآن نے نہیں بتایا گنتی کے چند دن کون سے ہیں, قرآن نے نہیں بتایا. سنت نے بتایا 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ, اور میکسیمم 13 ذی الحجہ جو منا کے خیموں میں قیام ہوا کرتا ہے, یہ سنت نے بتایا. تو قرآن جمع سنت رسول, اس سے دین مکمل ہوتا ہے. ہاں معاف کیجیے گا, فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی, تو جو دو دنوں میں جلدی آ گیا اس پر کوئی حرج نہیں. 12 ذی الحجہ کو بھی واپس آ گیا وہ کنکریاں مار کر, کوئی حرج نہیں. ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى, اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی حرج نہیں. جو 13 تک رکے مسنون عمل ہے, کوئی حرج نہیں. لمن اتقى, اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے. یعنی کہ وہاں گپے ہو رہی ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, کھانا پینا اسی کے چکر میں لگے ہوئے, اور جناب ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, اور مشکل لگ رہی ہے, مصیبت, استغفر اللہ, اللہ محفوظ رکھے. نہیں, تقوی, جس نے تقوی اختیار کیا وہ بہتر ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا انکم الیہ تحشرون, اور جان رکھو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ومن الناس من یعجب کا قوله فی الحیات الدنیا, اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جس کی بات آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے دنیا کی زندگی کے معاملات میں. فیشہد اللہ علی ما فی قلبہ, اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر. وہو الد الخصام, اور وہ سخت جھگڑاروں قسم کا آدمی ہے. یہ منافقین کا طرز عمل, بڑی خوبصورت باتیں کریں گے لیکن دنیا پرست ہیں, اور قسمیں کھا کھا کر اپنی باتوں میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی اصل شکل کیا ہے, تصویر کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور جب وہ زمین میں با اختیار ہو جاتا ہے تو بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ و برباد کرے. اس شخص سے فساد کے سوا کسی اور بات کی لوگوں کو اور بات پہنچتی نہیں ہے, نسلوں کو برباد کرنا, کھیتیوں کو برباد کرنا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے کو پسند نہیں فرما. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اس کی عزت نفس اس کو آمادہ کر دیتی گناہ پر, بس اس کے لیے جہنم ہی ٹھکانے کے طور پر کافی ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اللہ کا خوف اختیار کرنے کو کہا جائے تو اندر کی اکڑ غالب آتی ہے. تم مجھے سمجھاؤ گے, تم مجھے بتاؤ گے تم بیچتے کیا ہو, اندر کی اکڑ اور اس کو گناہوں کے اوپر جو ہے وہ جری اور بہادر کر دیتی ہے. ایسے اکڑ خوروں کے لیے, اکڑ دکھانے والوں کے لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ جہنم ہے, اور حدیث بھی کہتی ہے جنت پہ جانے والے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ ہوں گے جن سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے, لیکن اب جہنم میں جانے والے اکڑ مزاج, سخت مزاج, جن سے لوگ مصیبت میں رہتے ہوں، جن کے آنے پر لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہوں، یہ حدیث کے اندر الفاظ، فحسبہ جہنم، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت جو میں نے غالباً کل پیش کی تھی کہ بندہ اپنی جان تک کو اللہ کے خاطر بیچ دیتا ہے، سبحان اللہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنی جان تک کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے، ہجرت کر کے آگئے تھے، مکہ آئے تھے پہلے، اور یہاں پر سیٹل بھی ہوئے، اور جب ہجرت کر کے اب جا رہے ہیں، یعنی مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، پہلی ہجرت میں نے لغوی معنی میں کہی کہ مکہ آئے، صہیب روم کے تھے رضی اللہ عنہ، اور جب ہجرت مدینہ کے لیے جا رہے تھے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ تم یہ گھر سے لے کر نہیں آئے، تو تم نے سارا ادھر بنایا، ادھر کمایا، چھوڑو اس کو، یہ چھوڑو گے تو تمہیں جانے دیں گے۔ کہا لے لو، آسان بات ہے، 30 سال کی میری پراپرٹی ہو، میں خون پسینے کی کمائی ہو، اور کوئی کہ دے دو، میں کہتے لے لو، کہتے لے لو۔ اور رسول اللہ نے کہا کہ اس نے جنت کا سودا کر لیا اپنے رب سے، کہا لے لو مجھے جانے، میں ہجرت کروں گا اپنے رب کی خاطر، اپنے رسول کے حکم پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کسی اور موقع پر تفصیل بیان کریں گے، یہ دین مکمل کر کے اللہ نے عطا فرمایا، انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک، انفرادی معاملات میں عقائد ہوں، عبادات ہوں، رسومات ہوں، کسٹمز ہوں، سوشل ویلیوز ہوں، فیملی سسٹم ہو، اور پھر اکنامک سسٹم ہو، سوشل سسٹم ہو، پولیٹیکل سسٹم ہو، جوڈیشری سسٹم ہو، ریاست کے امور ہو، اور گلوبل افیئرس ہوں، یہ پورا پیکج ہمارے دین نے دیا ہے، اور پورے کے پورے دین پر عمل کا تقاضا۔ غالباً ہم نے پرسوں غالباً آیت پڑھی تھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے، کل پڑھی تھی غالباً، سورۃ البقرہ کی آیت 85، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے تو یہ اللہ کے قابل قبول نہیں۔ اس کا پازیٹو سائڈ کیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ پورے دین پر عمل کی کوشش اگر نہیں ہو رہی تو پھر شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہو رہی ہوگی۔ انہ لکم عدو و مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم اس کے بعد بھی ڈگمگا گئے، ہل گئے، کہ جبکہ تمہارے پاس واضح احکامات آ گئے، فَعَلَمُوا، پس جان لو، اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب ہے، کوئی اختیار رکھتا ہے پکڑنے کا، حکیم بھی ہے، اپنے اختیار و حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله بظلل من الغمام، کیا وہ صرف اس بات کے انتظار کریں کہ اللہ ان کے پاس آ جائے سائبانوں میں، بادل کے، مراد اللہ کا عذاب آ جائے، والملائکہ، فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور قصہ طے ہو جائے، یعنی اب مہلت ختم ہو جائے گی، پھر دین پر عمل کریں گے، تو پھر تو مہلت ختم، تو دین پر عمل کرنے کا موقع رہا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی مہلت دے رکھی ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے دین پر عمل کی کوشش اور محنت کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا لوٹایا جانا ہے اللہ کی طرف، کل اللہ پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے، میرے دین کے بارے میں کیا کر دیا اور کیا لے کر آئے ہو۔ اللہ آج مہلت سے فائدہ اٹھا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، 8 بجے تراویح ادا کریں گے۔